صفحہ 84، دباؤ کی انتہا اور پروٹیسٹنٹ فرقے کا خروج۔ یورپ کے یہ باشندے جنہوں نے صلیبی دین قبول کر لیا تھا، وہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، دیکھتے رہتے تھے، تڑپتے تھے، تڑپنا چاہتے تھے، لیکن تڑپنے کی بھی گنجائش ان کے لیے باقی نہیں چھوڑی گئی تھی۔ ایک طرف سلاطین و ملوک کی فوجی قوتوں کا دباؤ ان کو ہلنے نہیں دیتا تھا، جس کی وجہ ظاہر تھی کہ فوج کی قوت ہو یا پولیس کی قوت، حکمران اقتدار کے منشا کی تعمیل کرتی ہے، اور حکمرانی کے اقتدار رکھنے والی قوتیں چونکہ پوپ یا کلیسا کے غیر مسئول اقتدار کی چٹان کے نیچے ہر جگہ دبی ہوئی تھیں، اس کا لازمی منطقی نتیجہ تھا کہ کلیسا یا پوپ یا پوپی نظام کے تحت کام کرنے والوں کے متعلق لب ہلانے کی ضرورت خود اپنے خون اور اپنی جان کے ساتھ بازیگری بن جاتی تھی۔ ایک طرف کلیسا کے ہاتھ اس طریقے سے ملک کی سیاسی باغ آ گئی تھی، اور دوسری طرف اعتراف جرم کے قصے کی بدولت ہر پادری انفرادی شخصیتوں کی کمزوریوں، جرائم اور لغزشوں کا محرم اسرار بنا ہوا تھا یا محرم اسرار بنا ہوا تھا۔ کلیسا کے خلاف کچھ بولنے کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ اپنے پوشیدہ جرائم کا راز فاش ہو جائے۔ افراد و اشخاص کی گرفت کا یہ ایک ایسا جال تھا جس میں لوگ اپنے آپ کو جکڑا ہوا پاتے تھے۔ پھر رسم و رواج و عادات، اس قسم کے عام قوانین کا اقتضا یہ بھی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دو، عمومیت میں اسی نوعیت کے اثرات بتدریج پیدا ہو جاتے ہیں۔ یوں ہی کلیسا کو اپنی من مانی کارروائیوں کے جاری رکھنے کا موقع قرن ہا قرن تک ملتا رہا، لیکن آخر ہر چیز کی ایک حد، بلکہ یوں سمجھیے کہ عمر ہوتی ہے۔ قدرت جو تاریخ کے نامعلوم زمانے سے نشیب و فراز سے گزارتے ہوئے نسل انسانی کو آگے کی طرف بڑھاتی چلی آ رہی ہے، وہی قدرت ہر عمل کے اور رد عمل کے اسباب و وجوہ کو پیدا کرتی رہتی ہے۔ کلیسا کے بڑھتے ہوئے مذکورہ بالا غیر معمولی اقتدار کے مقابلے میں رد عمل کا اسباب و علل کے کن کن قالبوں میں قدرت کی طرف سے نشوونما ہونے لگا، اس کی تفصیل کا تو یہاں موقع نہیں ہے، تاہم اتنی بات تو کھلی ہوئی ہے کہ مظالم اور چیرہ دستیوں کا جو سلسلہ ڈاکوؤں اور چوروں، رہزنوں اور غارت گروں کی طرف سے نہیں بلکہ دین اور مذہب کے مدعیوں کی طرف سے شروع ہوا تھا، خود اس کی تعمیر ہی میں خرابی کی صورت مضمر تھی۔ آدمی چوروں اور ڈاکوؤں سے بھی نفرت کرتا ہے اور ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن شیطان کے لباس میں نہیں بلکہ فرشتوں کے جبوں میں جب سامنے آئے اور معلوم ہو جائے کہ ان ملکوتی جبوں کے نیچے ابلیسی روحیں پوشیدہ ہیں، تو یہ واقعہ ہے کہ جرم و طغیان کے خلاف انسانی فطرت کی برہمی کا پارا غیر معمولی طور پر بہت زیادہ چڑھ جاتا ہے۔ جیسے جیسے کلیسا کے بھیس میں شیطان اپنے پروگرام کو آگے بڑھا رہا تھا، اندر ہی اندر عمومیت کی فطرت میں آتشی لاوے تیار ہوتے چلے جاتے تھے، مگر جیسا کہ میں نے عرض کیا، اندر میں تیار ہونے والے ان لاووں کو باہر نکلنے کے لیے کوئی دہانہ نہیں ملتا تھا۔ سوراخ پیدا ہوتے تھے، لیکن ان کو فوراً جب وہ استبداد کی قوتوں سے بند کر دیا جاتا تھا۔ اسی عرصے میں کروسیڈ وار یعنی مولد مسیح علیہ السلام کو مسلمانوں کے ہاتھ سے چھڑانے کے لیے صلیبی لڑائیوں کا جو سلسلہ کلیسا کی طرف سے چھیڑا گیا، اور اس راہ میں کامیابیوں سے زیادہ ناکامیوں ہی سے پرستاران صلیب کو عموماً دوچار ہونا پڑا، اور کلیسا کے نمائندوں کی طرف سے بعض ایسی مذبوحی حرکتیں بھی سرزد ہوئیں جن سے عوام کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ یہاں پر حاشیہ ہے، مطلب یہ ہے کہ گو پوپ اور اس کے جانشین مسیح کے نام پر یوں تو ورغلا کر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں عیسائیوں کو کٹوا ہی رہے تھے۔ اس سلسلے میں اسٹیفن نامی گڈریے کے ایک لڑکے نے بعض پادریوں کے مخفی اشاروں سے دعویٰ کیا کہ خدا کا دیدار اس کو نصیب ہوا اور روٹی ملی، اور حکم دیا گیا کہ کم سن لڑکوں کی فوج تیار کر کے مولد مسیح کی تطہیر کی کوشش کرے۔ یہ 1212 کا واقعہ ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یورپ کے علاقے کے خاندانوں سے لڑکے اور لڑکوں کے ساتھ لڑکیاں بھی چنی گئیں، جن کو مردانہ لباس پہنایا گیا، اور جہاد کا اعلان کر کے لڑکیوں کی یہ فوج یورپ سے روانہ ہوئی۔ باور کرایا گیا تھا کہ راستے میں جو سمندر بھی ملے گا خود بخود خشک ہو جائے گا۔ بہرحال مارسیلز میں عیسائی سوداگروں نے لڑکوں کی اس فوج کو جہازوں پر لاد دیا اور بے ضمیر تاجروں نے ان غریب بچوں کو مصر میں لے جا کر بیچ دیا۔ دو جہاز نظر طوفان ہوئے۔ لکھا ہے کہ لڑکوں کے ماں باپ روتے تھے مگر ان کی کوئی کچھ نہیں سنتا تھا۔ لڑکوں کی یہ فوج ایک سے زیادہ مرتبہ تیار کی گئی جو راستے ہی میں تباہ ہوتی رہی۔ یہاں حاشیہ مکمل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انہی صلیبی لڑائیوں میں ایک نئے دین اسلام کے نظام کا تجربہ کرنے کا بلا واسطہ موقع یورپ کے کلیسائی باشندوں کو ملا۔ اسی کے ساتھ یورپ کے بعض قوی پنجہ قوی العظم قوی العظم والا والارادہ بعض قوی پنجہ قوی العظم والارادہ سلاطین سے کلیسا اور یورپ میں مزاحمت بھی شروع ہوئی، اور یہ مزاحمت آگے بڑھتے ہوئے اپنی آخری شکل تک پہنچ گئی جس نے کلیسائی کے استحکام کو ایک گونا متاثر کیا۔ یہاں پر حاشیہ ہے، مثلا جرمنی کے شہنشاہ فریڈرک یا انگلستان کے بادشاہ ہنری چہارم اور اسی قسم کے مختلف سلاطین و ملوک کے جن واقعات کا ذکر تاریخوں میں کیا گیا ہے، ہنری چہارم کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ جب برلی برانڈ نامی پوپ نے ہنری کو ملعون ٹھہرا کر کلیسا بدر ہونے کا حکم دیا تو ہنری نے بھی پوپ صاحب کو لکھا کہ بظاہر پوپ ہے لیکن در حقیقت ایک بد کردار راہب الخ۔ دیکھو گرانٹ کی تاریخ پوپ صفحہ 27۔ اسی طرح فرانس کے بادشاہ فلپ خوبرو نے یا نفسن ہشتم نامی پوپ کے اس فرمان کو جلا ڈالا کہ پوپ جسے چاہے اکھاڑے اور جس بادشاہ کو چاہے باقی رہنے دے۔ ارتقائے نظم حکومت پوپ سعد 3121 صفحہ 3121۔ یہاں پر حاشیہ مکمل ہوتا ہے۔ الغرض یہ اور اس قسم کے گوناگوں پیچیدہ اسباب پے در پے یکے بعد دیگرے مسلسل پیدا ہوتے چلے گئے کہ اندر اندر کلیسا کے خلاف جو آگ عوام کے سینوں میں سلگ رہی تھی اور جو آتشی لاوے پیدا ہو رہے تھے ان کو منہ بنانے کا موقع مل گیا۔ پروٹیسٹ یعنی احتجاج کی طرح منسوب کر کے صلیبی دین کی تاریخ میں پروٹیسٹنٹ فرقے کا جو ذکر آتا ہے، دراصل یہی اندرونی آگ اور لاوے کے ان دہانوں کی تعبیر ہے جن کی راہ سے کلیسا کی مخالفانہ آگ باہر نکلنے لگی۔ ایک ہی ملک میں نہیں بلکہ یورپ کے مختلف علاقوں میں آگے پیچھے مختلف شخصیتیں جرت سے کام لے کر کلیسا اور پوپ کے خلاف علانیہ اٹھ کھڑی ہوئیں، جن میں جرمنی کے مارٹن لوتھر، سوئٹزرلینڈ کے زونگ لی، فرانس کے کالون نامی وغیرہ افراد نے غیر معمولی شہرت حاصل کی، جن کے تفصیلی حالات کا مطالعہ یورپ اور کلیسا کی تاریخوں میں کرنا چاہیے۔ حاصل ہر ایک کے احتجاج اور پروٹیسٹ کا یہی تھا کہ صلیبی دین کی ٹھیکہ داری یا بائبل، تورات و انجیل وغیرہ کی تشریح کا استحقاق کلیسا نے اپنے ساتھ جو مختص کر رکھا ہے صحیح نہیں ہے، اور نہ نجات کے لیے کلیسا روم اس کے پوپ کے نمائندوں کو واسطہ بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ ہزار ہزار صفحات کا خلاصہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ابتداءً احتجاج اور پروٹیسٹ کے اس قصے کا تعلق صرف کلیسا، پوپ کے نمائندوں اور ان لوگوں کی پیش کردہ صلیبی دین کی شکل سے تھا۔ شروع میں یہی غنیمت تھا، مگر کلیسا کے لیے یہ مغتنم احتجاج بھی ظاہر ہے کہ کسی حیثیت سے بھی قابل برداشت کیسے ہو سکتا تھا۔ چاہا گیا کہ گربا کے ساتھ کشتی کے فیل کو پہلے ہی شروع کر دیا جائے، ورنہ فیل ہاتھی سے بھی اس سیلاب کا روکنا ممکن نہ ہوگا جس کی روانی ابھی صرف میل یعنی سلائی سے روکی جا سکتی ہے۔ کلیسا اور عوام میں کشمکش کی ابتدا ہو گئی۔ پوپ کی تاریخوں میں عدالت ہائے تحقیق، مذہبی انکویزیشن اور لاشارو زنت یا ایوان آتشی وغیرہ کی اصطلاحیں جو ملتی ہیں، بحقیقت انہی الفاظ میں اس منحوس کشمکش کی خونی اور آتشی داستانیں چھپی ہوئی ہیں۔ کلیسا کے خلاف صراحتاً ہی نہیں، بلکہ اشارتاً و کنایتاً، تحریراً و تقریراً کسی قسم کا کوئی لفظ زبان سے نکالنا جرم ٹھہرایا گیا۔ کلیسا نے فتویٰ صادر کیا اور سارے سلاطین و امراء، جن کی سلطنت و امارت کی بنیاد صرف کلیسا کے رحم و کرم پر منحصر تھی، انہوں نے اس فتوے کی تعمیل کے لیے نیاموں سے تلواریں باہر نکال لیں۔ ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک مجرموں کو زندہ در آتش کرنے کے لیے مقدس الاؤ جوڑ دیے گئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ سال دو سال کا قصہ ہو تو بیان کیا جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ کشمکش کی یہ کیفیت رومن کیتھولک یعنی حامیان کلیسا اور پروٹیسٹنٹ مخالفان کلیسا، ان دونوں فرقوں کے درمیان 5-6 صدیوں تک انتہائی قساوت قلبی سنگ دلی کے ساتھ جاری رہی۔ قدرتاً پروٹیسٹنٹ خیال کے حامیوں کی تعداد شروع میں کم تھی، ہر علاقے اور خطے میں کیتھولک اکثریت غریب پروٹیسٹنٹوں کی اقلیت کے ساتھ جو جی میں آیا کرتی تھی۔ عدالت ہائے مذہبی یا مجلس تحقیقات ارتداد میں مقدمہ پیش ہوتا، ہلکی سی رسمی کارروائی کے بعد قتل یا زندہ جلا دینے کا فیصلہ صادر کر دیا جاتا، اور کیتھولک فرقے کے عیسائی بڑی دلچسپیوں کے ساتھ خون اور آگ کی ان ہولیوں کا تماشا دیکھا کرتے تھے۔ لکھا ہے کہ الحاد یا ارتداد کے فتوے کے بعد دیکھا جاتا تھا کہ مجرم کو پلنگ کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے، غریب چت لٹا دیا جاتا، چھت میں باڑھ ہتھیار لٹکا دیا جاتا، جو آہستہ آہستہ کئی دن میں لیٹے ہوئے مجرم کے سینے پر ضرب لگاتا، اور یوں اس غریب کی جان نکال لی جاتی یا گھٹ گھٹ کر نکل جاتی۔ اس سلسلے میں کن کن شہروں میں قتل عام کے واقعات کتنی دفعہ پیش آئے اور قتل عام کے ان واقعات میں کتنی جانیں کام آئیں، ان کی فہرست یورپ کی تفصیلی تاریخوں میں مل سکتی ہے۔ فرانس کا مشہور ہنگامہ بارتھیلی کے ہنگامے کے نام سے جو مشہور ہے، کہتے ہیں کہ 9 دن تک پروٹیسٹنٹ فرقے کے مردوں اور عورتوں کے قتل عام کا حکم نافذ رہا۔ لکھا ہے کہ حاملہ عورتوں کے پیٹوں کو چاک کر کے کلیسا کی کیتھولک بھیڑیں زندہ بچوں کو نکالتی اور کتوں کے آگے ڈال کر پھاڑے اور کھائے جانے کا تماشا دیکھتی۔ پیرس کے دریائے سین کا پانی مقتولوں کے خون سے سرخ ہو گیا تھا۔ یہاں پر حاشیہ ہے، انگریزی زبان جو نہیں جانتے وہ علامہ فریدی وجدی کی عربی کتاب کنز العلوم واللغہ میں ان واقعات کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ کشمکش کے اس سلسلے میں تخمینہ کیا گیا ہے کہ جو مارے گئے، زندہ جلا دیے گئے یا دوسرے طریقوں سے ان کو قتل یا ذبح کیا گیا، تخمیناً 10 لاکھ افراد تک ان کی تعداد پہنچتی ہے۔ اور یہ سب کس لیے ہوا؟ صرف اس لیے کہ خدا کے بیٹے مسیح اور ان کے حواری پترس کے جانشین پوپ کے ہاتھ میں انہی مذہبی ناموں کے وسیلے سے سیاسی باغ جو آ گئی تھی، یہ باغ ہاتھ سے نکلنے نہ پائے۔ پروٹیسٹنٹ خیال کے حامیوں کی طرف سے جب پوپ اور پوپ کے نمائندوں پر اعتراض کیا جاتا تو کہنے والے پترس کا نام لیتے کہ تم حواری مسیح کے جانشین پر زبان کھولتے ہو، تو جواب میں کہنے والے پترس ہی پر اعتراض کرتے۔ بالآخر اسی اعتراض نے تحقیق کی وہ شکل اختیار کی جس کا پہلے ذکر آ چکا ہے، یعنی ثابت کیا گیا کہ پترس حواری کی قبر یا لاش روما میں ہے۔ سرے سے یہ دعویٰ ہی غلط اور بے بنیاد جعلی ہے۔ بہرحال پترس کے تقدس میں زور پہنچانے والے جب مسیح اور خدا کے بیٹے کے نام سے زور پہنچاتے تو جو ذرا زیادہ آزاد مزاج تھے، انہوں نے خود مسیح کی عظمت و جلالت میں اشتباہ ڈالنا شروع کیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ مسیح کے وجود تک کو فرضی ثابت کرنے کی کوشش ہونے لگی۔ مسیح کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے خدا کا نام لیا جاتا، لیکن جس پوپ، جس پترس اور جس مسیح کا نام کے نام لینے والے والوں کی جس مسیح کا نام لینے والوں کے خونی کارناموں سے یورپ کا چپا چپا رنگین ہو رہا تھا، اسی مسیح کے خدا پر بھی زبانیں اگر کھلنے لگی ہوں تو اس پر تعجب کیوں کیا جائے۔ اور یہی مطلب ہے سجوق کے اس فقرے کا کہ جس وقت نشأت جدیدہ کا یورپ میں زور و شور تھا، جس نے ان مذہبی عقائد ہی کو کمزور کر دیا تھا جن کے اوپر پاپائیت کا انحصار تھا. ارتقاء نظم حکومت پوپ, صفحہ 226. اب سوال یہی ہے کہ مذہبی عقائد کی اس کمزوری کی بنیاد کیا تھی. افسوس ہے کہ یورپ کی تاریخ لکھنے والوں نے نہ اس سوال ہی کو زیادہ اہمیت دی اور نہ سوال کے جواب ہی میں وہ صاف بیانی سے کام لیتے ہیں. وہ کچھ ملی جلی باتیں کرتے ہیں جن میں کچھ تو وقت کے سیاسی حکمرانوں کے کارناموں اور حکومت کے متعلق دستوری خیالات کے پیش کرنے والے مصنفین کے نظریات و افکار کا تذکرہ کیا جاتا ہے, اور ساتھ ہی کچھ سائنس, کچھ فلسفہ اور ان فنون کی ترقیوں کا اظہار ایسے پیرایائے بیان میں کیا جاتا ہے کہ مذہبی عقائد کی کمزوری کے صحیح اسباب سامنے آنے نہیں پاتے, اور ان کتابوں کے سطحی مطالعہ کرنے والے اس خلط میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ شاید فلسفہ اور سائنس کے چرچوں نے مذہب کی بنیادوں کو یورپ میں سست کر دیا. اس میں شک نہیں کہ اپنی انہی تاریخوں میں وہ کلیسا اور پوپ کے طرز عمل اور اس طرز عمل سے عوام کی ذہنیت بتدریج جو متاثر ہوتی چلی جاتی تھی بیچ بیچ میں اس کے ذکر سے بھی کلی گریز کی راہ تو اختیار نہیں کرتے, اور ایسا وہ کر بھی نہیں سکتے تھے, ورنہ ماضی و حال کے تعلقات کی زنجیر کی کڑیاں پڑھنے والوں کے سامنے سے اچانک غائب ہو جائیں. لیکن تاریخ نویسی میں جس صفائی اور بے لاگ بیان کی ضرورت ہے اس سے ان کی کتابیں خالی ہیں. عموماً وہ باتیں بناتے ہیں جس مذہب کی طرف ان کا ملک یا ان کی قوم منسوب ہے, چاہتے ہیں کہ کھلے بندوں اس کے پیدا کیے ہوئے نتائج لوگوں کے سامنے نہ آئیں. شاید اسی لیے ممکن ہے کہ جس نظریے کو اس وقت میں پیش کر رہا ہوں ان لوگوں کو بھی کچھ اجنبی معلوم ہو جنہوں نے یورپ کی تاریخ کا کافی اور گہرا مطالعہ کیا ہے, کیونکہ عموماً اس راہ میں وہ انہی راہوں میں پڑ گئے ہیں جن پر یورپ کے شاطر مورخین ان کو چلانا چاہتے ہیں. تاہم شکر ہے کہ سلسلہ وار نہ صحیح پراگندہ منتشر حالات میں یہ سارے معلومات